الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. آج سے انشاءاللہ ہم جو جمعہ والے درس کو ریزیوم کرتے ہیں, اور یہ ہمارا وہ سیکشن ہے جو توحید در قرآن سے ریلیٹ کرتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہمارا ٹاپک تھا وہ بنیادی طور سے آیات انفسی کا مطالعہ تھا کہ آیات انفسی کس طریقے سے توحید کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اور دلالت کرتی ہیں توحید پر. اور اس میں میں نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انسان کے جو نفس کے معاملات ہیں وہ کیوں کر خدا اور مخلوق کا رشتہ اور مخلوقات میں خدا کی موجودگی, ان تمام چیزوں کو سمجھاتا ہے. اور وہ مثال میں نے دی تھی کہ جیسے انسان کا نفس, یا بعض اوقات لوگ کہیں کہ روح, جس طریقے سے آپ کے بدن میں موجود ہے اور کام کرتی ہے اور ایگزسٹ کرتی ہے, تو وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ تقریباً اس کو بالکل کلیریفائی کر دیتی ہے کہ خدا کس طریقے سے اس نظام میں, کائنات میں, عالم میں ہے. یعنی جیسے جو کہا جاتا ہے نا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے, لیکن ہر جگہ موجود ہے اس کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے انٹل اینڈ انلیس کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ میرا نفس یا میری جان میرے بدن میں ہر جگہ کیسے موجود ہے. میں اس بارے میں غور کروں, یعنی کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا بدن کے کسی عضو سے کوئی تعلق ہو, یا میں اس کو بدن کے کسی آرگن میں شمار کر سکوں. یعنی وہ ان میں سے کچھ نہ ہوتے ہوئے ہر جگہ موجود ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی خوبی اس یعنی آبزرویشن کی ہے وہ یہ کہ ہر عضو اس کی موجودگی کی وجہ سے ہی زندہ ہے اور فنکشن کرتا ہے. یعنی ہر عضو اپنی جگہ پر موجود ہے, فزیکلی مکمل ہے, لیکن جب تک اس میں جان یا روح نہیں اس کے ساتھ تعلق پیدا کرے گی اس وقت تک وہ فنکشن نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. یعنی ایسا ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے, مرنے کے بعد تو ہوتا ہی ہوتا ہے کہ جب نفس یا روح بدن سے تعلق اپنا منقطع کر لیتی ہے تو ہر چیز فزیکلی موجود ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتی. لیکن زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ اعضا جو ہیں وہ مفلوج ہو جاتے ہیں, انکیپیسیٹیٹڈ ہو جاتے ہیں. تو یعنی کہ باقی تمام بدن کا تعلق اس روح یا نفس کے ساتھ ہوتا ہے, اس عضو کا نہیں ہوتا, تو وہ کچھ نہیں کر پاتا. یعنی ہاتھ ہوتا ہے لیکن بندہ ہلا نہیں سکتا اسے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے جو آیات انفسی ہے, یعنی وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں ایک مخصوص جہت سے خدا کی کسی نشانی کے طور پر وہ موجود ہے, بلکہ وہ بہت ہی ڈیپتھ میں اور ڈیٹیل میں ہمیں خود خدا اور مخلوقات اور ان دونوں کے تعلق کے بارے میں بھی بتا رہی ہوتی ہے. اچھا, آیات انفسی میں جو ایک اور بہت خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نا یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. یعنی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کا مطلب ہے کہ یہ ہم خود اپنی ذات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, تو آپ خود اپنی ذات کے اندر غوطہ زن ہو کر یا متوجہ ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے, بنسبت اس کے کہ آپ آسمان پہ غور کریں, یا آپ پلانٹس پہ غور کریں, یا آپ دیگر کسی چیز پر غور و فکر کریں اور اس میں خدا کی آیات اور نشانیوں کو ڈھونڈیں. وہ چیز آپ کے اندر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یعنی جیسے اس کی مثال جو دی جاتی ہے فرسٹ ہینڈ اور سیکنڈ ہینڈ ایکسپیرینس کی, کہ جیسے آپ اگر اپنے کسی درد یا تکلیف کو جا کے کسی ڈاکٹر کو بتاتے ہیں, تو ڈاکٹر عالم ہونے کے بعد بھی اس تکلیف کے بارے میں وہ ادراک پیدا نہیں کر سکتا جو خود اس مریض کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس بات سے فرق نہیں پڑ رہا کہ جو مرض آپ اس کو جا کے بتا رہے ہیں اس مرض کے بارے میں ڈاکٹر آپ سے زیادہ عالم ہے, آپ سے زیادہ باخبر ہے, لیکن اس تکلیف کی حقیقت جو ہے نا وہ آپ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں, ٹھیک, کیونکہ آپ اس کو, السلام علیکم, بذات خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں، وہ چیز آپ کی جان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو آیات انفسی والا مسئلہ ہے یہ اس لحاظ سے بہت پاورفل ہے، یعنی یہ ایک اس کی انٹینس ہونے کی یا اس کی کلیئرٹی کے حوالے سے، یعنی اب یہاں پر جو مسئلہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہم خود اپنے کو جاہل بنا لیں، یعنی جو انسانوں کے ساتھ سب سے بڑا المیہ ہے ہی یہی کہ جس کو، یعنی خاص طور سے عرفا اور اس قسم کے لوگ جس بات کو بار بار کہتے ہیں کہ خدا نے ہر نوعیت کے پردے ہٹا دیے ہیں، یعنی تمہارے اور حقیقت کے درمیان کوئی پردہ نہیں رکھا ہے، صرف اور صرف تم سے اتنی بات مانگی گئی ہے کہ تم خود اپنے کو خالص کر لو یا خالص رکھو، اور انسان وہی نہیں کر پاتا۔ یعنی ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ ہے در حقیقت کمال تک پہنچنے کی، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھو دیکھو اور سمجھو، اور یہ سب نہیں ہے ریکوائرمنٹ۔ وہ تمام کے تمام حقیقتیں جو ہیں نا وہ گویا ایمبیڈ ہیں، جیسے میں آپ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ ابن عربی کے بعض کلمات بہت خوبصورت ہیں، یعنی اس نے کہا کہ خدا نے سب سے پہلے حقیقت انسان کو بنایا، سب سے پہلے خدا نے حقیقت انسان کو بنایا خود اپنے نمونے پر، اور اس کو بنانے کے بعد اپنے پاس چھپا لیا، یعنی اس طریقے سے چھپا لیا کہ کسی کو اس کی خبر نہیں تھی کہ وہ جوہر مخفی کیا ہے اور کہاں ہے۔ اور پھر جب پوری کائنات کو تخلیق کر لیا تو پھر اس کو اپنے پاس سے ظاہر کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ پھر یعنی سب کے خلق ہونے کے بعد وہ جو خالصاً جوہر خدا ہے پھر وہ ظاہر ہو اور خدا کی تجلیات اس میں سے سب کے لیے نمودار ہو۔ تو یعنی انسان اپنی خلقت میں اول ہے اور ظاہر ہونے میں آخر ہے دیگر مخلوقات سے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی جوہر انسان ہیں، جو کچھ بھی ایسنس آف ہیومینٹی ہے، اس کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا گیا ہے در حقیقت۔ اگرچہ کہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بطور امتحان یہ بدن اور یہ تعلقات، یہ دو جو مین پردے ہیں اس دنیا کی زندگی میں کہ جن سے ہماری کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، ہماری مین کمزوریاں جو ہیں وہ خوف اور لالچ ہیں، اور جو تعلقات بلڈ ہوتے ہیں، ریلیشن شپس بلڈ ہوتی ہیں، ان میں ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں کہ وہاں سے ہمارے مفادات جنم لیتے ہیں جو ہمارے رستے کی رکاوٹ یا زنجیر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک امتحانی زندگی ہے۔ لیکن انسان کے اور خدا، یعنی انسان کی جو جان ہے، انسان کی جو حقیقت ہے، اس کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب موجود نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو پیور رکھیں تو پھر وہ تمام کے تمام حقائق ہمارے سامنے بالکل اپنی اصل اور مطلب بالکل حقیقی شکل میں عیاں اور نمودار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر جو بیان فرماتے ہیں، یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ آیات آفاقی اور انفسی، اور آیات انفسی انشاءاللہ اس پہ ہم آج کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک دو بہت ہی اچھے پاورفل آرگیومنٹس جو آغا نے بیان کیے انشاءاللہ اس کو آپ کو خدمت میں عرض کریں گے۔ اچھا، یہاں پر اب یہ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے، کیونکہ انسان کے لیے ترقی کا پہلا زینہ علم اور تفکر ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی سیڑھی جو ہے نا وہ علم اور تفکر ہے۔ جو انسان فکر نہیں کرتا اور جو انسان حقیقت کو جاننے سے دلچسپی نہیں رکھتا، ٹھیک، اس انسان کے لیے کوئی ترقی نہیں ہے۔ اس انسان کے لیے کوئی ترقی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ یعنی کہ جو ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے ہمارے زندگی کا، اور شاید میری زبان سے آپ لوگوں نے کئی مرتبہ یہ سنا اور سنتے رہیں گے، وہ یہی ہے کہ اب یہ کس کا کارنامہ ہے یہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو دین اور دین کی حقیقت ہے اس سے ہمیں بالکل ہی دور ہٹا دیا گیا ہے, اس کو جو ہے نا بالکل گوبلڈ اپ کر دیا گیا ہے دین کی حقیقت کو. اور جو دین کی حقیقت کے جو قرآن کریم یعنی کتاب خدا میں یا معصومین علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو بالکل ایک ڈفرینٹ آپ کو پکچر نظر آتی ہے, آپ کو صرف کس بات پہ لگا دیا؟ ریچولز پہ, ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ, یہ کر لو وہ کر لو, یہ نہیں کرو وہ کرو, اور پھر آخر میں آپ کا جو ہدف ہے وہ, یعنی ایون اگر آپ یہ کہیں کہ خدا نہیں, اصل ہدف جو ہے نا انسان کا وہ خود اپنے آپ کو بنانا ہے, اپنی حقیقت کو پانا ہے, اپنے آپ کو بلند کرنا ہے, یہ ہمارا اصل ہدف ہے جس کو بالکل ہمارے سامنے سے کھینچ کے ہٹا دیا گیا کہ اس طرف جو ہے نا کوئی بھی نہ دیکھنے پائے یا اس طرف کوئی بھی کسی کی بھی توجہ نہ جائے, کہ ہماری اصل ذمہ داری جو ہے وہ خود اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے, اپنی حقیقت کو پانا ہے, اپنے کمال تک پہنچنا ہے. تو اسی وجہ سے یعنی کہ جو پہلی منزل ہے وہ کیا ہے؟ تفکر ہے, اور تفکر کے نتیجے میں علم یعنی حقیقت کا کھلنا یا حقیقت تک پہنچنا. اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم نے بھی علم کو غیر معمولی اہمیت دی ہے, معصومین علیہ السلام کی نظروں میں بھی علم کے حوالے سے جتنے زیادہ اہمیت ہے وہ ہم کو پتہ ہے یا پتہ ہونا چاہیے. جیسے میں امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ آپ کو سناؤں جو مجھے بہت بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے, التفکر حیات قلب بصیر. تفکر یعنی جو قلب بصیر ہے نا, دیکھنے والا قلب ہے, اس کی زندگی تفکر ہے. کہ اگر انسان فکر نہ کرے, غور نہ کرے چیزوں میں, ریزنز تلاش نہ کرے, ایویڈنس فیکٹ نہ ڈھونڈے, کیونکہ اس کے بغیر آپ تفکر کر نہیں سکتے, تفکر ہوا میں نہیں ہوتے, تفکر توہمات پہ نہیں ہوتے, تفکر ایزمپشنز پہ نہیں چلتا. تو التفکر حیات قلب بصیر کما یمشل ماشل مستنیر فی الظلمات. اور یہ تفکر کیا ہے کہ جیسے وہ شخص جو نور ڈھونڈ رہا ہو وہ تاریکیوں میں اپنا رستہ طے کرے, یہ تفکر اس کی راہ کو روشن کرنے والا ہے, یہ فکر اس کے رستے کا نور ہے. بہت بہت خوبصورت جملے ہیں. تو پھر یہ فرماتے ہیں کہ علم جو انسان کے پاس موجود ہے وہ بنیادی طور سے دو قسم کا علم ہے, ایک علم حصولی ہے اور ایک علم حضوری ہے. ٹھیک ہے, حصولی اور حضوری, یا حضوری کو ہم جو ہیں وہ الفاظ دیگر علم لدنی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, علم لدنی یعنی وہ علم جو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے یا خدا کے سامنے خدا کی پریزنس میں موجود ہونے کی وجہ سے جو علم آپ کو عطا ہوتا ہے. تو اس میں سے اب یعنی یہاں پر جو ہے نا یہ تھوڑی سی ڈسٹنکشن ہونی شروع ہوئی کہ جو بھی آیات آفاقی ہیں ان کا تعلق کس علم سے ہے؟ مینلی علم حصولی سے ہے. یعنی جب آپ آفاق میں, کائنات میں, زندگی میں موجود تمام چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, ان میں موجود خدا کی نشانیاں تلاش کرتے ہیں, تو آپ اس علم کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, درجہ بدرجہ. لیکن جو علم انفسی ہے, آیات انفسی ہے, وہ علم حضوری ہے. وہاں پر جب آپ اپنے نفس کے اندر اترتے ہیں, اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں, تو وہاں آپ کسی نئی انفارمیشن کو حاصل نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ وہاں پر آپ اس انفارمیشن یا اس علم کو انفولڈ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے آپ کے پاس تھا. ٹھیک ہے, یعنی جس کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا خطبہ اول نہج البلاغہ میں, کہ اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا لِيَسْتَادُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِمْ, تاکہ لوگوں کے لیے فطرت کے میثاق کے ستون کھڑے کریں، وَيَثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ، اور لوگوں کی عقلوں میں جو خزانے دفن ہیں وہ ان کے لیے باہر نکالیں۔ تو لوگوں کی عقلوں میں جو خزانے دفن ہیں وہ خود آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اس کے مالک ہیں۔ یعنی وہاں پر ہم کوئی نئی چیز، نئی بات نہیں سیکھ رہے کسی اور جگہ جا کے، بلکہ یعنی ایک ایسے خزانے کا صندوق یا ٹریجر چیسٹ ہمارے پاس موجود ہے جس سے ہم خود بے خبر ہیں، اور وہ آ کر ہمیں اس کو کھولنا سکھائے، ہمیں خود بتائے کہ دیکھو تمہارے پاس یہ جواہرات موجود ہیں، تم خود ان کے مالک ہو۔ تو وہ علم کہاں سے آئے گا؟ جب آپ خود اپنی ذات میں حاضر ہو جائیں گے۔ یعنی ابھی ہماری حالت کیا ہے؟ ہم خود اپنے آپ سے غائب ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری حالت ابھی کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی شاید ایک وہ اس پہ ڈالا تھا گروپ میں ہی، ایک مثال ڈالی تھی کہ جیسے اینیملز جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے اینیملز وہ ہوتے ہیں کہ جو کیسے زندہ رہتے ہیں، کہ جن کا انر کور سافٹ، ہمیشہ سافٹ رہتا ہے، لیکن وہ اپنے گرد ایک شیل کریٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ باہر کی دنیا سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا اپنے کو پروٹیکٹ رکھتے ہیں۔ اور ایک قسم کے جاندار جو زیادہ ہیں، جیسے میملز تقریباً سارے ایسے ہی ہیں انسان، کہ جو اپنی ذات کے اندر ایک اسٹرانگ اسکیلیٹن اور اسٹرکچر اور فریم ورک بلڈ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ان کا گوشت اور کھال آتی ہے جس کے ساتھ وہ دنیا سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میرا جو پورا بدن جس اسٹرکچر پہ کھڑا ہوا ہے وہ ویزبل نہیں ہے، وہ باطن ہے، وہ ظاہر نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ میرا ظاہر ہو رہا ہے نا، وہ چیز ہے جو خود اس اسٹرکچر پہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے یعنی کہ ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ ہم خود اپنے اندر، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو میرا، جیسے میں زیادہ انٹرسٹڈ کس میں ہوتا ہوں؟ سینس آف ٹچ میں ہوتا ہوں، دیکھنے میں ہوتا ہوں، سننے میں ہوتا ہوں، میرا زیادہ تر تعلق ان سے ہی ہے نا، اور انہی کو میں زیادہ انجوائے کر رہا ہوتا ہوں یا انہی کے پلیجرز کو، انہی کے مزوں کو زیادہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں۔ لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے کہ یہ جو ہماری پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اگر یہ نہ ہو، یہ اس میں کوئی خرابی واقع ہو جائے، تو جتنی بھی آپ کا جو پورا یہ گوشت ہے اور مسلز ہیں اور جتنے اعضاء ہیں، وہ کہاں رہ پائیں گے، کدھر ایگزسٹ کریں گے؟ یا اسی طریقے سے جو ہمارے بدن کے اندر کے جو اعضاء ہیں، جو اعضاء رئیسہ کہلاتے ہیں، مثال کے طور پر جگر، گردے، پھیپھڑے، قلب، دل، جن کے جو 24 گھنٹے فنکشن کر کے ہمیں صحت مند رکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوتے یہ، اور آرام کرتے، صحیح؟ تو یعنی ہم اگر اپنے بدنی اعتبار سے بھی دیکھیں نا، تو ہم اپنے بدن میں بھی جو اصل ہے نا، اس کے سامنے حاضر نہیں ہے، ہمیں نہیں خبر نا، ہماری توجہ نہیں ہے نا کہ ہمارے اعضاء رئیسہ کیا کر رہے ہیں، میرا جو یہ ڈھانچہ ہے یہ کس طریقے سے، میرے وہاں بھی میری ساری توجہ ظاہر پر ہے، اوپر پر ہے۔ تو اب بدن کے حوالے سے میرا یہ حال ہے، تو میرے نفس کے حوالے سے حال اس سے زیادہ برا ہے، کہ وہاں پر بھی میری ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ نفس سے اٹھنے والے کچھ جذبات اور احساسات پر ہے بس، لیکن اس کے اندر جتنے بھی نفس کی حقیقت ہے یا نفس کے اندر جو علوم موجود ہیں یا جو حقائق پنہاں ہیں، وہ بالکل میں اس سے بے خبر ہوں۔ یعنی اس سے زیادہ بے خبر ہوں جتنا میں اپنے بدن کے باطن سے بے خبر ہوں، ٹھیک؟ تو اس بنا پر یعنی یہ علم حضوری کیوں ہے؟ کہ میں اگر اپنے آپ کو اس کے سامنے حاضر کرتا چلا جاؤں گا یا اس سے فیس ٹو فیس آتا چلا جاؤں گا، جو خود میری اپنی حقیقت ہے، تو صرف اس حقیقت کے روبرو آنے کی بنا پر وہ علم مجھ پر روشن ہو جائے گا، صحیح؟ یعنی اس کے لیے مجھے کوئی کسب نہیں کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کسی سے درس نہیں پڑھنا ہے، اور جو خدائی حقیقتیں ہیں یا جو خدائی انتظامات ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دونوں قسم کے علوم کو فراہم کرنے کا موقع پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو خدا کی طرف سے جتنا کچھ ہمارے لیے رکھا گیا، اور اس میں یعنی اب فار اس جس دور میں ہم ہیں، تو ہمارے لیے مین اوتھینٹک سورسز کیا ہیں؟ خدائی تربیت کے کتاب خدا اور حجت خدا یا ولی خدا، یہ دو سورسز ہیں ہمارے لیے، یعنی دو جو کمبائن ہو کے ایک حقیقت بنتے ہیں. یہ تو یہ دونوں یعنی، لیکن ان کے آپ کے خیال میں اصل توجہ ان کی کس پر ہوگی؟ اگر امام علی علیہ السلام مثال کے طور پر کمیل کو اپنے سائے میں لیں گے، قمبر کو لیں گے، محسم کو لیں گے، تو ان کو یہ درس و بحث پڑھائیں گے؟ کیا کرائیں گے ان کو اس علم حضوری کی طرف؟ جو جیسے کہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ محسم جس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں یا کمیل جس مقام پر پہنچ رہے ہیں امام علی علیہ السلام کے ساتھ. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ لوگ یعنی یہ کوفے کے رہنے والے تھے اور اس سے پہلے امام علی علیہ السلام کے پاس مدینہ میں حاضر نہیں تھے، تو ان کی مدت خالی 3-4 سال کی ہے، محسم کی تو تقریباً اتنی ہے کنفرمڈ، کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ شروع سے 20-20 سال سے امام علی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے. کیونکہ امام علیہ السلام تو اپنی خلافت کے ساتھ کوفے میں تشریف لائیں. تو یہ جو ہے نا، یہ والا اسپیکٹ ہم نے آلموسٹ کیا کر دیا ہے، بالکل ہی بھول بھال کے بیٹھ گئے اس والے پہلو کو، یہ جو علم حضوری ہے. تو اس میں جو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے، یعنی سورہ نحل کی آیت ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تمہارے تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں باہر نکالا کہ تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے. اب یہاں پر تم کسی شے کا علم ہی رکھتے تھے، تو یہ کون سا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں تھا، جس سے تم فاقد تھے؟ یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم کسبی اور حصولی ہے. علم کسبی ہے، ہاں، جو انسان حاصل کرتا ہے ایفرٹ سے، درس سے، بحث سے، مطالعے سے، مشاہدے سے. ٹھیک، اور پھر یعنی کہ تم علم نہیں رکھتے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لیکن جب تم اپنی ماؤں کے بطن سے لا علمی کی حالت میں باہر آئے، تو اس کے ساتھ ہم نے تم کو سمع، بصر اور فؤاد عطا کیے. قرآن کا اگلا ٹکڑا بہت حسین ہے، لیکن ظاہراً تھوڑا مس میچ لگتا ہے. لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون. اچھا، یہ قرآن کا جو ہے نا، آپ لوگوں نے ماشاء اللہ اگر غور کیا ہو تو یہ بہت ہی ٹپیکل اسٹائل ہے. یعنی جو نتیجہ دیا جاتا ہے نا، اس کے لیے آپ کو کم از کم 3-4 اسٹیپس طے کرنے پڑتے ہیں وہاں پہنچنے کے. وہ نتیجہ وہ نہیں ہوتا جو ظاہراً نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہماری عقلوں کی پرورش کرنا چاہتا ہے، ہماری سمجھ کو انہانس کرنا چاہتا ہے. ظاہراً ہم کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم نے تم کو سما، بصر، فؤاد دیے تاکہ تم علم حاصل کرو، کیونکہ تم لا علم پیدا ہوئے تھے، تو یہ سب ہم نے تم کو دیا کہ تم علم حاصل کرو. لعلکم تشکرون کا کیا معنی ہے؟ اس امید میں کہ تم شکر گزار بنو. تو اب یہاں پر اگر ہم شکر کا پورا وہی جو مفہوم جو میں نے عرض بھی کیا تھا کہ جس کے 4-5 ارکان ہیں شکر کے، کہ شکر کا مطلب یعنی شکر ظاہر ایک نعمت پر ہوگا، نعمت کے مقابل میں ہوگا. شکر کا سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ آپ نعمت کی معرفت رکھیں، اس نعمت کی حفاظت کریں، اس کا درست استعمال کریں، اس کے ثمرات میں دوسروں کو شریک کریں. جو پھل آپ کھائیں وہ خود غرضی کے ساتھ خود نہ سمیٹ کے بیٹھ جائیں، اس میں دوسروں کو بھی شامل کریں، اور اس کو باحفاظت آگے والوں کے حوالے کریں، ان کے سپرد کریں. ٹھیک ہے، تو یہ نا یہ تمام کے تمام ارکان شکر ہیں. تب آپ کسی نعمت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، اگر ان سب کا خیال رکھا جائے. تو اب لعلکم تشکرون، یعنی اب گفتگو بہت پوری کمپریہنسو ہو گئی کہ یہ ہم نے تم کو جو نعمتیں دیں سماع بصر فؤاد, تو اس کے بارے میں ہم کیا چاہتے ہیں, یعنی تم شکر گزار ہو, ہم امید رکھتے ہیں کہ تم شکر گزار ہو جاؤ گے, یعنی تم اس کی قدر کرو گے, اس کی معرفت رکھو گے, ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرو گے, اس سے تم بینیفیشل آؤٹ کم حاصل کرو گے, اس کی برکات کو انسانوں پر پھیلاؤ گے اور اس کے اگلوں کے حوالے کرو گے. ٹھیک, تو یہ پورا کا پورا نسخہ کس کا ہے جو سورہ نحل کی آیت نمبر 78 میں بیان ہو رہا ہے, یہ پورا نسخہ کس کا ہے, یہ علم حصولی کا ہے. یعنی انسان جب علم حاصل کرتا ہے زندگی میں تو کس رستے سے حاصل کرتا ہے, سماع بصر و فؤاد کے ذریعے سے. یعنی سماع اور بصر اس کے ٹول ہیں فار ایکوائرنگ دا انفارمیشن, اور فؤاد یعنی اس کا قلب اور فکر اور توجہ جو ہے وہ اس کا پروسیسنگ انجن ہے, کہ جہاں سماع اور بصر سے حاصل ہونے والی انفارمیشن کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالا جاتا ہے اور محفوظ کیا جاتا ہے. جی,
یہ جو آپ نے کہا کہ مثلا جب آیت جو آپ نے پڑھی کہ ہم نے پیدا کیا جب کہ نا واقف تھے,
نہیں, لا تعلمون شیئا, تم کسی شے کا علم ہی رکھتے تھے.
ابھی جو میں اس دنیا میں آ رہا ہوں اس سے پہلے تو میں علم لدنی لے کر آ رہا
ہوں. نہیں, وہ پہلو دوسرا ہے نا, ابھی ہم اس طرف نہیں آئے. میں نے ابھی آپ سے میری بات مکمل نہیں ہوئی نا. میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ علم کے دو پہلو ہیں, میں نے ابھی خالی ایک بیان کیا, ابھی ایک بیان کیا کہ علم
میں جب ایک بڑی چیز لے کر آ رہا ہوں اور مجھ سے بات ہو رہی ہے چھوٹی چیز,
جی
یہ کیا سمجھ نہیں آ رہا کہ مثلا میں
اس لیے, یعنی اس کو آج ہم انشاءاللہ اسی پوائنٹ پر تک پہنچیں گے, اس جگہ تک پہنچیں گے کہ انسان کو جس طریقے سے خلق کیا گیا ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہر چیز آپ کو دینے کے بعد یہ چاہا گیا ہے کہ آپ اسٹرگل کر کے اس کو حاصل کریں.
یعنی جیسے
مثال کے طور پر آپ اگر اپنے بچے کو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں تو جو عقل مند والدین ہوتے ہیں دے میک دا چلڈرن اسٹرگل ٹو گیٹ اٹ. آپ ہمیشہ اس بات کو دیکھیں گے, اگر مثال کے طور پر بچہ کوئی فرمائش کرے مجھے بیٹ لا دیں, بال لا دیں, فلاں لا دیں, اور آپ سب لا لا کے اس کو پکڑاتے جائیں تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ بچے کے اندر نالائقی آ جائے گی, دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ ایون اس میں سے شکر گزاری ختم ہو جائے گی. آپ غور کر کے دیکھیے گا کبھی بھی, یعنی اگر آپ نعمت کو اس کے لیے ارزاں کر دیں گے نا, شکر گزاری کا جذبہ ختم ہو جائے گا. تو انسان کے اندر انسانی صفات پیدا کرانے کے لیے, یعنی خدا نے یہ نظام رکھا ہے کہ دولت تمہاری ہے لیکن حاصل کرو, ارن کرو, اور ارن کی بھی جنت کا مزہ ہے نا, صدقے کی جنت کا تو مزہ نہیں ہے. یعنی کہ جب ایک مومن پہنچے گا اور اس کو جنت کے دروازے پر وہ ساری زحمتیں یاد آئیں گی تو سمجھے گا نا کہ ہاں میں نے کچھ ملا, مجھے کچھ حاصل کیا میں نے, تو مزہ ہے نا پھر. ٹھیک, تو یہ نظام زندگی ہے جو خدا نے رکھا ہے. تو اس بنا پر اب اس پہ اگلے پہ آ جاتے ہیں نا, تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ یعنی یہ والی جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ انسان جب پیدا ہو رہا ہے زندگی میں تو لا علم ہے, یعنی کسی شے کا علم نہیں رکھ رہا. لیکن اس کے علاوہ دوسری آیتیں موجود ہیں, وہ کون سی ہیں؟ ان میں مین سورہ و شمس ہے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ٹھیک, یہ لکھ کے وہ خدا جس نے نفس کی قسم اور جس نے اس کو کا تسویہ کیا, تسویہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بیلنسڈ اسٹیٹ پر قائم رکھا. نفس کو خدا نے بنا کر ایک بیلنسڈ اسٹیٹ پہ قائم, انہیں ایک ایکویلیبریم ہے نفس کے اندر, ٹھیک ہے, نفس کسی طرف ڈھلکا ہوا نہیں ہے, کسی طرف جھکا ہوا نہیں ہے, ایک بیلنس اسٹیٹ میں خلق ہوا ہے. اور فالہمہا فجورہا وتقواہا, اور پس اس کو الہام کیا اس کے اپنے فجور کا اور اس کے اپنے تقویٰ کا. ٹھیک, تو یہ اب اس کے ان کنٹراسٹ ہے اس کے, کہ ایک طرف خدا فرما رہے ہیں کہ نفس لا علم ہے کسی بھی شے کے بارے میں, اور دوسری طرف خدا یہ فرما رہے ہیں کہ نفس جو ہے وہ رو نہیں ہے. ٹھیک ہے, نفس رو نہیں ہے بلکہ نفس باقاعدہ پروسیسڈ ہے, ایک بیلنسڈ اسٹیٹ میں, یعنی کہ جب وہ اپنے شعور کے ساتھ اپنی آنکھ کھولتا ہے تو وہ نفس سے تصویہ شدہ ہوتا ہے. وہ کوئی ایسے لمپ نہیں ہوتا کہ جس کو اٹھا کے ڈال دیا گیا ہوگا اس کو کچھ بھی بنا لو, بلکہ نفس, اچھا اب بیلنس کس بنا پر ہو رہا ہے؟ اب یہاں پر جو ایک چیز ہے نا, یہ سوال ہے کہ اس کو بیلنس کرنے والی چیز کون سی ہے, کہ اگر نفس تصویح کی حالت میں ہے یا مستوی الخلقہ ہے, اپنی خلقت میں بیلنسڈ ہے, مستوی ہے, تو اس کو بیلنس میں کون سی چیز نے رکھا ہے اور کون سی چیز اس میں سے ہٹ جائے گی تو نفس ڈس بیلنس ہو جائے گا. یہ دو سوال بن رہے ہیں نا, یعنی وما سواہا کے لفظ کے ساتھ یہ دو سوالات, دو کنسرنس تو آ رہے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے اس کو بیلنس رکھا ہے. تو یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خدا نے اس کے ساتھ فا کے ساتھ جوڑا ہے نا, الہام فجور و تقویٰ کو نفس وما سواہا کے ساتھ جوڑا ہے فا سے, یعنی پس دن, تو یہ جو تقویٰ اور فجور کا الہام ہے یہی نفس کے مستوی ہونے کی بنیاد ہے. یعنی اگر نفس اپنے بارے میں کہ کون سی چیز مجھے خراب کرتی ہے, کون سی چیز مجھے محفوظ رکھتی ہے, تقویٰ کا بنیادی مطلب لٹرل یا مین میننگ کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ تقویٰ, تقویٰ یعنی پروٹیکٹ کرنا, محفوظ رکھنا, یعنی کون سی چیز تمہیں حدوں سے باہر نکال دے گی. فجرہ کس کو کہتے ہیں؟ فجرہ کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی چیز کسی رکاوٹ کو پھاڑ کے باہر نکل جائے. یعنی فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ جو رات کی تاریکی کا پورا پردہ ہوتا ہے, سورج کی پہلی کرن اس کو پھاڑ کے نمودار ہوتی ہے, وہ وقت فجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان فجرت آئینہ, چشمے کے بارے میں بھی فجرہ کا, یعنی جو چشمے جو پہاڑ سے پھوٹ کے نکلتے ہیں. ٹھیک, تو فجورہا یعنی کون سی چیز تمہیں تمہاری پروٹیکٹیو حدوں سے باہر نکال دے گی اور کون سی چیز تمہیں پروٹیکٹ کرے گی. اس کا جو ایگزیکٹ میننگ ہے فجورہا و تقواہا کا وہ یہ بن رہا ہے. اور اس بارے میں نفس کیا ہے؟ ملہم ہے, ملہمہ ہے, یعنی اپنے بارے میں یہ علم کہ کون سی چیز مجھے خراب کر دے گی اور کون سی چیز مجھے محفوظ رکھے گی. اور خراب اور محفوظ رکھنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کہ خدا نے میرے گرد جو حفاظتی حصار بنایا ہے, اس حفاظتی حصار میں میں کب رہوں گا اور کب اس سے نکل جاؤں گا. یہ علم بطور الہام ہر نفس کو عطا کر دیا گیا ہے, اور اس علم کی بنیاد پر ہی ہر نفس بیلنسڈ رہتا ہے. اگر یہ علم اور اس الہام کو ضائع نہ کر دے, اس کو ویسٹ نہ کر دے, اس کو خراب نہ کر دے, تو وہ بیلنس اسٹیٹ میں رہے گا, اور جہاں پر بھی اس کے مطلب اس کو مسئلے میں ڈالے گا اس چیز کو, تو وہ چیز خراب ہو جائے گی. ٹھیک, اچھا اب یہاں پر ایک مثال دیتے ہیں کہ یہ دو قسم کے علوم سمجھ میں آ گئے. ٹھیک ہے, یعنی ایک علم جو الہام کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے, اور وہ علم کون سا ہے؟ خود آپ کا اپنی ذات کا علم ہے کہ میں خود کس بنیاد پر صحیح رہوں گا, کب خراب ہو جاؤں گا, کب میں خدا کی حفاظت کے حصار میں رہ پاؤں گا, کب اس سے باہر نکل جاؤں گا. اس کے لیے مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس کے لیے اس کو جاننے کے لیے فقط کس بات کی ضرورت ہے کہ میں خود اپنی حضور میں آ جاؤں, میں خود اپنے حضور میں آ جاؤں, یعنی میں نے اپنی حقیقت اور اپنے شعور کے درمیان جتنے پردے حائل کیے ہوئے نا اس کو ہٹا لوں. حافظ تو خود حجاب خودی از میاں برخیز, حافظ شیرازی کا شعر ہے کہ اے حافظ تو خود کا حجاب ہے, تم خود درمیان سے اٹھ جاؤ تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے, تم خود اپنا حجاب آپ. ٹھیک, یہاں پر ایک مثال لیتے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ انہی دو قسم کے علوم کی بنا پر انسانوں کے اندر دو قسم کی قوتیں اور استعداد اور کیپیبلٹیز کریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی خدا نے ہمیں کس انداز سے پیدا کیا, اب یہ بھی معرفت نفس ہے نا, یعنی میرا نفس کس انداز سے پیدا ہوا کہ ایک جہت میں میں لا علم ہوں, جاہل نہیں کہنا چاہیے, لا علم ہوں, نہیں جانتا, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے اس بارے میں, نہیں پتا مجھے, اور دوسری طرف میں الہام شدہ ہوں. ٹھیک ہے, میرے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں کہ میرا نفس مستوی الخلقہ ہے, بیلنس اسٹیٹ میں خلق ہوا ہے, کس بنا پر, اس الہام شدہ علم کی بنا پر میں بیلنسڈ ہوں. لیکن جب میں اس دنیا میں آتا ہوں, یہاں پر اپنے اس پیکر کو لے کر انٹر ہوتا ہوں اس دنیا میں, تو اس پیکر کے حوالے سے میں لا علم ہوں, مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن اس کے باوجود مجھے یہاں کا علم حاصل کرنے کے لیے تین چیزیں دی گئیں, سما بصر و فؤاد, کہ جس سے میں آگے بڑھوں. ٹھیک, یعنی یہ اس طریقے سے میرے نفس کی خلقت ہے, اس انداز سے مجھے خلق کیا گیا ہے. تو یہاں پر ان دو علوم, یعنی علوم کے حوالے سے جو میری دو حالتیں ہیں, ان کی بنا پر میری دو قوتیں یا میرے اندر دو استعداد یا کیپیبلٹیز کریٹ ہوتی ہیں. پہلی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک چیز انسان میں, یعنی ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں ظرفیت ہے. ظرفیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس پیالے ہیں, برتن ہیں, ٹینکس ہیں, ویسلز ہیں, کنٹینرز ہیں, یہ تمام کے تمام چیزیں آپ نے لا کے رکھی ہوتی ہیں, اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنے گھر میں کیوں لا کے رکھی ہوتی ہیں؟ یہ اتنے سارے جو ہم نے ویسلز اور کنٹینر یا خالی کپ اپنے گھر میں کیوں رکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی میں کوئی اسٹف, یوزفل اسٹف اپنے گھر میں لے کے آؤں, تو اس کو اسٹور یا سیو کرنے کے لیے میرے پاس ایک ظرفیت موجود ہو. ٹھیک, یعنی مثال کے طور پر کہ اگر پانی کی پرابلم آ رہی ہے, تو پانی کی پرابلم کے لیے آپ کیا کریں گے, پہلے سب سے پہلے ٹینک لگوائیں گے. ٹھیک ہے نا, اور وہ ٹینک خالی ہوگا تو آپ سے پوچھیں, بھائی یہ خالی ٹینک کیا کرے گا آپ کو, تو آپ کہیں گے جب پانی جب بھی آئے گا, اگر ایک گھنٹے کے لیے بھی آیا, اور میرے پاس اس کو جمع کرنے کے لیے ظرفیت نہیں ہوئی, تو وہ سب ضائع ہو جائے گا. ٹھیک, تو ایک قوت اور استعداد کی آپ کو کس حوالے سے ضرورت ہے, ظرفیت کریٹ کرنے کی, یعنی آپ کے اندر ایک ظرفیت کریٹ ہو. یہ ظرفیت کس بنیاد پر کریٹ ہوتی ہے؟ یہ انہی سمع اور بصر اور فؤاد, یعنی یہ ظرفیت کیا ہے, یہ وہ فؤاد ہے جو آپ کے اندر کریٹ کر رہا ہوتا ہے, کہ آپ جب بھی کسی چیز کو دیکھیں گے, سنیں گے, سوچیں گے, سمجھیں گے, اس پر غور کریں گے, تو کیا ہوگا, انفارمیشن جنریٹ ہوگی. اب وہ انفارمیشن جنریٹ ہو کے کہاں جائے گی؟ صحیح, تو اس کے لیے آپ کے اندر ایک ظرفیت, یعنی وہ ایک استعداد اور کیپیبلٹی جنریٹ ہوتی ہے جو ظرفیت ہے. یہ ظرفیت تعلق کیسے رکھتی ہے؟ علم کسبی اور حصولی سے. اور اس کے بارے میں امام علی علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ کس کا ظرف ہے, یا انسان کا قلب کیا آتا ہے اس میں, کس چیز کا ظرف ہے؟ انسان کا نفس ظرف علم ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بنیادی طور سے دیکھیں آیت بھی کہہ رہی ہے لا تعلمون شیئا, یعنی اس کا مطلب ہے مین پرابلم لائف کی علم ہے, ورنہ خدا کوئی اور لفظ استعمال کرتا. ٹھیک ہے. لا تعلمون شیئا یعنی تم کسی شے کا علم ہی رکھتے تھے کیونکہ تمہارا اصل مسئلہ علم ہے جو ابھی تمہارے پاس نہیں ہے جو تمہیں حاصل کرنا ہے. تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہر ظرف مظروف کی وجہ سے تنگ ہو جاتا ہے, اس کی کیپیسٹی اس کی جگہ کم ہو جاتی ہے سوائے ظرف علم کے. یعنی جس ظرف میں تم علم رکھتے ہو تو اس علم کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ ظرف کو وسیع کر دیتی ہے, ظرف کو وسیع کر دیتا ہے علم. کس کو؟ نہیں عقل نہیں, عقل اب مجھے نہیں پتا کہ ہم کس معنی میں یہاں مراد لے رہے ہیں.
اس معنی میں مراد لے مطلب میں جو ذہن میں ہے کہ مثلا ہم تو کہتے ہیں کہ عقل کے تابع ہر چیز کا, اس کا مطلب ہے کہ جو مین جو ریسورس ہماری باڈی کے لیے وہ جو جاتا ہے ہر چیز چیک کرتا ہے.
نہیں ریسورس صحیح ہے, یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں یعنی وہاں پر آپ اس چیز کو دیکھیں, میں اگر آپ کو مثال دوں کہ آپ اگر ایک کمپیوٹر کی مثال لیں تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کا جو مین آرگن ہے وہ اس کا پروسیسر ہے, ٹھیک ہے, لیکن پروسیسر نہیں اسٹور کرتا. یعنی پروسیسر جس چیز کو یا جو انفارمیشن لیتا ہے یا پروسیس کرتا ہے جو نتیجہ دیتا ہے, تو نتیجے کے لیے ایک ظرف ہونا ضروری ہے نا. اگر آپ کے پاس میموری نہ ہو تو پروسیسر کا کام بھی ضائع ہے. نہیں عقل میں یعنی اسی وجہ سے نا, جب میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ محنت اسی بات پہ کی تھی کہ علم اور عقل کی تعریف کو ہم صحیح سے سمجھیں. اگر عقل سے مراد جو نارملی ہم مراد لیتے ہیں قوۂ فکری ریزننگ پاور, تو وہ تو اصل نہیں ہے, میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی اصل جو چیز ہے وہ اس کا نتیجہ ہے جو تفکر کا نتیجہ علم ہے, یعنی جو حقیقت آپ پر روشن ہو رہی ہے, اور اس حقیقت یا علم کو اسٹور کرنے والا ظرف ہے جو آپ کا قلب یا فؤاد ہے, جہاں پر وہ تمام نتائج یا وہ حقائق جو آپ نے پورا درک کیے محنت کر کے حاصل کیے جہاں پر وہ سیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے اندر جو استعداد پیدا ہوتی ہے نا, جو ظرفیت ہے, ظرفیت میں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں کہ میری قوۂ فکری بھی بڑھ رہی ہے, لیکن وہ بھی اس سے کنیکٹ ہے, وہی علم والی چیز سے کنیکٹ. تو امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ تمام ظروف جو ہیں وہ مظروف کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں, تنگ پڑ جاتے ہیں. یعنی آپ کے پاس اگر پانی کا کنٹینر ہے 50 لیٹر ہے, آپ 40 ڈالیں گے تو 10 کی جگہ رہے گی, وہ بڑھے گا نہیں. لیکن ظرف علم یعنی تمہارا نفس یا تمہارا قلب, جتنا علم ڈالو گے وہ اتنا وسیع ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایک یہ والی چیز آئی ظرفیت والی, یعنی ہمارے اندر ایک کیپیسٹی کون سی ہے کہ جو ظرفیت رکھتی ہے. اب اس ظرفیت کے اندر اب ظاہر ہے کہ ہم کیا ڈالتے ہیں, اگر ہم اس کے اندر علم و معرفت ڈالیں گے تو وہ بڑھتی چلی جائے گی, اگر ہم خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس کے اندر دنیا ڈالتے چلے جائیں گے تو وہ تنگ ہوتی چلی جائے گی, اس کی حالت خراب ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, ایک یہ ہے جس کا تعلق کس سے ہے, علم کسبی اور حصولی سے. دوسری استعداد وہ ہے کہ جو ظرفیت نہیں رکھتی, مطلب جو لائک کنٹینر نہیں ہے, بلکہ یہاں بڑا عجیب جملہ استعمال کرتے ہیں کہ جو بطور چشمہ ہے, ایک فاؤنٹین ہے, ایک فوارہ ہے, جسے آپ کو انکور کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جس میں آپ ڈالتے نہیں ہیں کچھ, آپ کو اس تک پہنچ کر اسے اس کے سامنے سے رکاوٹیں ہٹانی پڑتی ہیں تاکہ وہ چشمہ جو ہے وہ جوش مار کے باہر نکل آئے. یعنی اس بارے میں جو ایک حدیث ہے شاید پیغمبر اکرم کی ہے, بہت بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے, آپ لوگوں نے بھی بہت دفعہ سنی ہوگی, من اخلص للہ 40 صباحا, جو اپنی 40 صبح اللہ کے لیے خالص کر لے, خدا اس کے لیے حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے جو اس کے قلب سے جوش مار کر اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں پر غور کیجئے, چشمہ نکل کہاں سے رہا ہے؟ قلب سے. چشمے جاری کرتا ہے, وہ چشمے حکمت کے چشمے کہاں سے نکل رہے ہیں؟ قلب سے. تو اس کا مطلب ہے قلب کے اندر سے نکلنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا مال درونی تھا یا بیرونی کوئی چیز آ رہی تھی؟ وہ آپ کا ہی مال تھا. اور اس چشمے کے جاری کرنے کی شرط کیا ہے؟ اخلاص, نہ کہ کسب علم, نہ کہ حصول علم. ٹھیک, بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ جو دوسری استعداد ہے, یہ کون سی استعداد ہے؟ کہ جس میں انسان اپنے آپ کو طہارت اور تزکیہ دے, تو وہ سب کچھ جو بطور علم حضوری یا علم لدنی موجود ہے وہ آپ کی ذات میں سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جتنا زیادہ آپ کا تزکیہ اور اخلاص بڑھے گا, اس کا ظہور اور اس کی تجلی اتنی ہی زیادہ ہوگی. درست؟ یہ بات واضح ہو رہی؟ تو یہ معرفت نفس کے حوالے سے بہترین بیان ہے کہ انسان کے, جو انہیں خدا نے کس طریقے سے خلق کیا کہ بنیادی طور پر انسان کے نفس کو دو, ہاں, بیلنس ہے, اور اس کے لیے دو علوم رکھے, ایک علم حصولی اور اکتسابی, ایک علم حضوری, جو بطور الہام انسان کے پاس موجود ہیں. اور اس کی خصوصی نوعیت کیا ہے کہ اپنے فجور اور اپنے تقویٰ کا علم. اور انسان کے پاس علم حصولی نہیں ہے, لیکن اس کے آپ کے ٹولز دے دیے, سما, بصر و فؤاد. تو علم حصولی والی جو شاخ ہے وہ آپ کے اندر ایک قسم کی استعداد اور کیپیبلٹی پیدا کرتی ہے, جو کیا ہے؟ ظرفیت. ٹھیک. اور علم حضوری یا علم لدنی والی جو عطا ہے وہ آپ کے اندر ایک دوسری کیپیسٹی پیدا کرتی ہے, جو آپ کے اندر کے جو خزانے ہیں وہ ان کا نکل کر باہر آنا اور ان کا جاری ہونا. اچھا, اس میں اب یہاں پر ایک خاص بات ہے کہ ہم اگر معصومین علیہ السلام کو دیکھیں تو معصومین علیہ السلام کی ذات گرامی, ان میں ہم کو ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ علم حصولی کا کوئی رول نہیں ہے. یا ہے؟ معصومین یعنی جن کو خدا نے اپنی حجت بنایا, اپنے نمائندگان کے طور پر منتخب کیا, ان کی زندگی میں علم حصولی کا کوئی کردار نہیں ہے. ٹھیک. اور ان کا جو پورے کا پورا سلسلہ ہے وہ پیورلی بیسڈ کر رہا ہے علم حضوری یا علم لدنی پر. اور اگر ہم اس انہیں نفس کی خلقت کے اس نظام کو سمجھ رہے ہیں جو یہاں پر بیان کیا گیا, تو اس میں ہم کو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ معصوم علم لدنی تک کیسے پہنچتے ہیں. یعنی اس کا پھر ایک میکینزم ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس خدا نے ان کو ویسا بنا دیا ہم کو ایسا بنا دیا. تو یعنی کس میکینزم کے تحت پہنچتے ہیں؟ کہ وہ اپنے اخلاص سے للہ میں پرفیکٹ ہوتے ہیں, یعنی اس میں وہ کامل ہوتے ہیں, ایک درجۂ کمال رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ تمام کے تمام جو خزائن ذات انسانی میں موجود ہیں وہ سب ان کے لیے ابھر کر سامنے اور واضح ہو جاتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک عام مخلوق تو نہ ہو, کہ عام مخلوق کے لیے تو خدا کہہ رہا ہے کہ
اب یہاں پر ہمارے لیے وہی سوال آ رہا ہے کہ کیا اس چیز کو ہم اس بات کی بنیاد بنائیں کہ ہم اور وہ الگ الگ مخلوقات ہیں, جس طرف میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے ذہن چلے جاتے ہیں. یا اس کو ہم اس چیز کی بنیاد بنائیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حصولی اور کسبی رستے سے بھی آگے بڑھیں, لیکن ہمارا الٹیمیٹ گول علم حضوری اور لدنی تک پہنچنا ہونا چاہیے, جو ہمارے لیے بھی میسر ہے جیسا کہ ان کے لیے تھا. ان دو میں سے کسی ایک کنکلوژن تک ہم پہنچیں گے.
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم علم لدنی جو ہے اس کو اسٹرانگ کریں تو علم حضور خدا سے جو.
دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں وہی بات ہے. اب میں جو کہہ رہا تھا نا, اب ٹائم کم ہو رہا ہے, اب میں اس جگہ تک آتا ہوں کہ علم نے آیات آفاقی اور آیات انفسی کا جو کنیکشن ہے ذرا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں, تاکہ یہ والی پزل جو ہے نا یہ زیادہ بہتر کلیئر ہو جائے ہمارے سامنے. یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہمیں روایات معصومین علیہ السلام میں, کیونکہ وہ جو حدیث آپ اکثر سنتے ہیں نا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, اس کی سند میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اس حدیث کی یعنی کہ سند کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعاً قول معصوم ہے یا نہیں ہے, یہ جیسے بالکل 100% ثابت نہیں ہے. کیونکہ کئی جملے ایسے ہیں جیسے وہ جو جملہ ہے کلو ارضن کربلا کلو یومن, یہ بھی امام حسین کا جملہ نہیں ہے, اور اس قسم کے کئی جملے ہیں کہ جو یعنی کہ امام حسین سے منسوب ہو گئے یا وہ ہو گئے, تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اگرچہ کہ یہ بہت زیادہ کوٹڈ ہے یہ جملہ, لیکن اب یہ کسی عارف کا جملہ ہے, لیکن یہ کہ یہ جو بنیادی حقیقت جو ریپرزینٹ ہو رہی ہے اس میں, وہ آیات قرآنی سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جو اپنے نفس کا عارف ہے وہ اپنے رب کا عارف ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اس روایت کو کوٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کی روایات میں ہمارے پاس اور بہت اس قبیل کی روایات ہیں جو معرفت نفس کے حوالے سے ہم کو شوق دلاتی ہیں, کہ جیسے امام علی علیہ السلام کے دو جملے ہیں, معرفت النفس انفع المعارف, یعنی جتنے بھی معارف ہیں ان میں سب سے زیادہ نفع دینے والی معرفت معرفت نفس ہے. معرفت نفس سے بڑھ کر اور کوئی چیز جو ہے نا, کوئی اور معرفت انسان کو فائدہ نہیں دیتی. یا المعرفت بالنفس انفع المعرفتین, دو معرفتوں میں سے معرفت نفس زیادہ نفع پہنچانے والی ہے. دو معرفتیں کون سی؟ یعنی ظاہراً آیات آفاقی اور آیات انفسی, تو معرفت نفس اس میں زیادہ وہ ہے. اچھا, اب یہاں پر جو اس پر بحث کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے کہ معرفت نفس زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے, اس میں اس کے ہم تین لیولز سوچ سکتے ہیں. امام علیہ السلام کے اس جملے کے تین لیول سوچ سکتے ہیں. پہلا جو ظاہری لیول ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری اعتبار سے, ظاہری طور سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ معرفت خدا دو رستے رکھتی ہے. یعنی اب جیسے اب تک ہم جس لائن کو لے کے چل رہے ہیں کہ معرفت خدا کی دو راہیں ہیں, ایک آیات آفاقی کا مشاہدہ اور مطالعہ ہے, دوسرا آیات انفسی کا مطالعہ ہے, اور اس میں انسان جو ہے یعنی دونوں رستوں کو فالو کرے خدا سے قریب ہوگا, لیکن کیونکہ انسان کا نفس اس سے قریب تر ہے, اس کے لیے شفاف تر ہے نفس کی معرفت, اس لیے آیات انفسی کا مطالعہ آیات آفاقی سے زیادہ نفع بخش ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک پوائنٹ آف ویو جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ کیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہ اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ ظاہری پہلو ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کا باطن یہ ہوگا کہ انسان جب آفاق میں یا یونیورس میں غور کرنا شروع کرتا ہے تو آفاق خود انسان کو اس کی ذات کی طرف پوائنٹ کرتا ہے. یعنی وہ جو آپ زندگی میں جو آیتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آیتیں, ایسا نہیں ہوتا کہ آیات آفاقی اور آیات انفسی دونوں دو ڈس جوائنٹڈ ٹریکس ہوں, دو الگ الگ باتیں ہوں, دو الگ رستے ہوں, کہ ایک رستے پر آپ پہنچیں گے تو ایک طریقے سے خدا کو سمجھیں گے, دوسرے رستے پہ پہنچیں گے تو دوسرے طریقے سے خدا تک پہنچیں گے. ایسا نہیں ہے, بلکہ آیات آفاقی کا رجوع یا ان کا پلٹنا بھی آیات انفسی کی ہی طرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ مائکرو کازم ہے, یعنی جو کچھ بھی خدا نے کائنات میں رکھا ہے پھیلا کر اس کو من حیث المجموع انٹیگریٹڈ کنسمیٹڈ فارم میں انسان کے نفس میں رکھ دیا ہے. ٹھیک, تو یعنی اس بنیاد پر جو یعنی اس کا باطن کہتے ہیں نیکسٹ لیول ہے. اب یہ بات ہر ایک کو نہیں سمجھ میں آتی ہے, وہ پہلی والی بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے بلندتر معیار چاہیے کہ آفاق کی جو حقیقت ہے یا آفاق میں موجود جو خدا کی نشانیاں ہیں وہ پلٹ کر خود تمہارے نفس کی طرف آتی ہیں, وہ تمہاری ہی طرف اشارہ کرتی ہیں, کیونکہ تم اس کائنات اور حیات کا خلاصہ ہو. ٹھیک ہے, اور اس کی دلیل ہمیں قرآن میں کہاں سے مل رہی ہے؟ علامہ آدم الاسماء کلہ, کہ آفاق اور یونیورس جو ہے وہ اسماء الہیہ کی تفصیل ہے, اور انسان کا نفس یا وجود آدم جو ہے وہ اس کی ایک مطلب آپ کہہ لیں اس کی ایک جامع فارم اور شکل ہے. ٹھیک, اور پھر تیسرا لیول جس کو فرماتے ہیں کہ جو باطن کا بھی باطن ہے وہ یہ ہے کہ آیات آفاقی منحصر ہیں آیات انفسی کے مطالعے پر. یعنی جو انسان اپنے نفس کی حقیقت سے غافل ہے یا رہے گا وہ آیات آفاقی کو پڑھ کے گمراہ ہوگا, نہ کہ خدا تک پہنچے گا. جو اپنے نفس کی حقیقت سے جاہل اور غافل رہے گا, جو کیونکہ حقیقتاً جو خدا کی تجلی اور نشانی اور وہ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ تمہارے اندر رکھی ہوئی ہے. تو اگر اس کو اگنور کر کے, اگر اس سے صرف نظر کر کے تم جتنی چاہے آیات آفاقی کو پڑھ لو, تو وہ آیات آفاقی کا مطالعہ تمہیں خدا تک نہیں پہنچائے گا بلکہ بہت سارے مقامات پر خدا سے ہٹا دے گا. کیوں؟ اب دیکھیں یہاں پر جو ایک آتا ہے بالکل جو پنچ لائن ہے وہ کیا ہے, علم پڑھنے سے نہیں آتا. ٹھیک ہے, علم سیکھنے سے نہیں آتا. علم حاصل کرنے کی لازمی شرط کیا ہے؟ نفس کا پاک ہونا. یعنی جیسے دیکھیں آج کے دور میں ہم اے آئی اور یہ سب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ دیکھ لیجئے گا جتنی اے آئی لے آئیں, کچھ بھی لے آئیں آپ, انسانوں کے پاس انفارمیشن کا ڈھیر تو لگ جائے گا, عالم کوئی نہیں ہوگا. معلومات کے اطلاعات کے انبار لگ جائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن عالم ہونا اور اس کی حقیقت کو, علم کی حقیقت کو پانے کے لیے لازمی شرط کیا ہے؟ تزکیہ نفس, طہارت نفس. یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں گے جناب میں جو ہوں نا دنیا جہان کے بیج جمع کر لیتا ہوں, فرٹیلائزر لے آتا ہوں, سب لے آتا ہوں, پانی کے سب لا کے ریسورسز جمع کر دیں, ڈھیر لگا دیں, ایک میل تک اگ جائے گا باغ آپ کا. آپ کا باغ اگنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ زمین اپنے سینے کو کھولے, بیج کو لے, اس پانی کو جذب کرے, اس میں زرخیزی ہو کے بیج کو اگائے, تب باغ اگتا ہے, درخت نکلتا ہے. کھاد اور بیج اور اس کے ڈھیر لگانے سے کوئی باغ نہیں نکلتا. ٹھیک, تو تھرڈ لیول کیا ہے کہ انسان اس بات کو ریئلائز کرے کہ آیات آفاقی سے کما حقہ استفادہ منحصر ہے آیات انفسی سے فائدہ اٹھانے پر. یعنی یہ جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دو زیادہ منافع بخش ہے, تو زیادہ منافع بخش کا مطلب ہے کہ منحصر ہے. اگر تم اس کو اگنور کر دو گے, اس کو ہٹا دو گے اپنے نفس کے اوپر توجہ, کیونکہ نفس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ نفس کا علم کسب سے نہیں آتا, نفس کا علم طہارت سے آتا ہے, نفس کا علم اخلاص سے آتا ہے. علم حضوری اور علم لدنی کا کرائیٹیریا اخلاص اور تہذیب و طہارت ہے. تو یعنی جو آیات انفسی سے غافل ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے دور ہے, اور اگر ان تمام معاملات سے دور ہے تو پھر وہ جتنی آیات آفاقی پڑھ لے، جتنا مطالعہ کر لے، کہکشاؤں سے لے کر اور مائکروبز تک سب جان جائے، لیکن اس کے باوجود یہ آیتیں اسے حقیقت یعنی الہ تک نہیں پہنچائیں گی. ٹھیک،
لیکن اس معلومات کو جو ہم تک پہنچا رہا ہے وہ تو وہی ہے جو اپنے نفوس سے باقی ہے.
ہاں تو یہ
باقی علوم کو ہم تک تو وہی لے کر آ رہا ہے.
دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کے پاس بھی ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا. ہاں اب جو ہے یہ نہیں کہ ان کو بھی جو خدا نے اتنا دیا ہے تو اس جہل اور کفر کی حالت میں نہیں دیا ہے. ہاں ابھی بھی مکس ہے، یعنی ابھی بھی جتنا میں میرے مطالعے میں رہتا ہے کہ ایون یہاں بھی اسپریچویلٹی پر اور ان تمام چیزوں پر غور کرنے والے لوگ آپ کی طرف سے زیادہ ہیں. میرا خیال ہے بس آپ ایران ہٹا دیجیے، لیکن باقی اسلامی دنیا سے ڈیفینیٹلی زیادہ ہے.
تو آپ کی جو سائنٹیفک سوسائٹیز ہیں اس کا کیا
ہے؟ اس میں بھی مکس ہے، مکس ہے، مکس ہے، مکس. دیکھیں آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ وہ والے سائنٹسٹ جو خدا پرست ہیں نا، وہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آتے کہ وہ بیچارے اپنے کو چھپا کے رکھتے ہیں، وہ ڈر خوف والی حالت میں، اور خوف والی حالت میں اس لیے ہیں کہ اگر آپ نے ان عقائد کا اظہار کر دیا تو آپ کی گرانٹس بند ہو جاتی ہیں، پروموشنز بند ہو جاتی ہیں، یہ سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یعنی ان کی کافی ایک بڑی لسٹ ہے ان سائنٹسٹ کی یا ان فلاسفرز اور اسکالرز کی ویسٹرن ورلڈ میں جو خدا کو قبول کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے. مطلب ابھی بھی آپ کے آکسفرڈ اور کیمبرج وغیرہ کے اندر آپ کی تھیولوجیکل سوسائٹیز بھی ہیں، وہ سب چیزیں موجود ہیں.
جو اگر کوئی ایفرٹ
کرے کہاں اس کو بند،
ایک اصول ہے نا کہ جو محنت کرے گا اس کو مل جائے گا، اجر ملے گا. یہ اس حساب سے ڈیفینیشن میرے خیال میں نہیں ہوگی کہ وہ جو حقیقتاً علم حاصل